اللهم ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعلت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته والصلاة والسلام على حبيبه وأشرف بريته بشير رحمته ونذير نقمته حافظ سره ومبلغ رسالاته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الشموس الضحى وأقمار الدجى وسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. وبعد، فقال الحق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صلوات حضرات سورہ فاتحہ کی درخواست سے شہداء اسلام، علماء جو مرحوم ہو چکے ہیں، اور یہ کچھ نام: خلیق الزمان قزلباش، نجم فاطمہ قزلباش، اسور حسین قزلباش، اور مجلس میں موجود مومنین اور مومنات کے گزشتگان، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاجات رکھنے والوں کے حاجات کی قبولیت کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے صلوات پڑھیں: محمد و آل محمد. نجات کی ضمانت اہل البیت کی مودت کے عنوان سے سلسلہ کلام آپ حضار گرامی قدر کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. کچھ دن شروع کے نجات کے اوپر گفتگو کی گئی، اور جب بحث یہاں تک پہنچی کہ پیغمبر کی اولاد وہ کہ جن کی مودت اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دی ہے کلی نجات اور ہر طرح کی نجات انہی سے وابستگی میں مضمر ہے، اور جب اس پر برہان اور دلیل قائم کی گئی تو کچھ شبہات جو اموی ذہنیت کے اختراعات ہیں اور ہر زمانے میں اس طرح کی سوچ رکھنے والے افراد کچھ نہ کچھ پائے جاتے ہیں، جنہوں نے اپنے ان شبہات کو برہان اور منطق کی شکل دی، اور کوئی بھی طالب علم اگر پوری طرح سے آگاہ نہ ہو اور ان کی باتوں کو سنے تو شبہے میں پڑ سکتا تھا، اور ویسے بھی جب ہم آئے مودت کے حوالے سے گفتگو کر ہی رہے ہیں تو ان شبہات کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے تھا، لہذا آج دو بلکہ تیسرا دن ہے انہی کے حوالے سے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. اصل مطلب تقریباً واضح اور بدیہی ہے، تمام مسلمانوں کے پاس کسی شک کو شبہ سے بالاتر اور برتر ہے کہ اس آئے مجیدہ میں القربہ سے مراد پیغمبر ہی کے قرابت دار ہیں اور وہ نسبی رشتہ دار ہیں کہ جن کا نام خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کے نشاندہی فرمائی ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ افراد کون ہے کہ جن کی مودت اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے تو حضرت نے ان کے نام لیے، اس وقت جو موجود ہستیاں تھیں ان کے نام لے کے بتا دیا. اور یہ روایت بھی محدثین کے پاس، علم حدیث کے ماہرین کے پاس صحیح السند حدیث ہے. یہ میں تکرار کیوں کر رہا ہوں کہ حدیث صحیح السند ہے، یہ تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ انہی افراد میں سے کہ جن کے دل میں کسی نہ کسی طرح سے امویوں کی محبت موجود ہے اور اس کے بنا پر اہل البیت علیہ السلام کے فضائل انہیں ہضم نہیں ہوتے ہیں، اور اگر کوئی فضیلت قرآن میں حدیث میں نظر آ جائے تو اس کو دو طریقوں سے، اگر حدیث میں نظر آئے تو حدیث کے سند میں خدشہ وارد کر کے اس فضیلت کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر قرآن مجید میں کوئی ایسی فضیلت کی بات ہو تو اس کی دلالت کو مشکوک کر کے فضیلت کو مخدوش اور مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ان لوگوں میں ایک نام آپ کے لیے غالباً جانا پہچانا ہے، ابن تیمیہ. ابن تیمیہ کی شناخت اس وجہ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے کہ عبداللہ ابن وہاب، جسے برطانیہ کی حکومت نے اسلامی حکومتوں کو کمزور کرنے کے لیے، خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے ایک ٹول کے طور پہ، ایک مہرے کے طور پہ استعمال کیا، ان کے معنوی اساتذہ میں سے ایک ہے ابن تیمیہ. انہوں نے اس آیے مجیدہ میں علامہ ہلی کے ایک برہان کے جواب میں، ایک دلیل کے جواب میں خدشہ وارد کیا ہے. خوب غور کیجیے گا، علامہ ہلی نے ائمہ کی امامت کے اوپر 2000 ادلہ قائم کیے ہیں، الفین. ان 2000 ادلہ میں سے زیادہ تر دلیلیں عقلی ہیں، عقلی اور قرآن اور حدیث سے مجموعی طور پہ 2000 دلیلیں انہوں نے قائم کی ہیں. ان میں سے ایک دلیل آئے مودت کو قرار دیا ہے، اور آئے مودت میں علامہ ہلی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کی مودت کو واجب قرار دے دیا تو مودت اور محبت بغیر معرفت کے ممکن نہیں ہے. پہلے کسی کے بارے میں شناخت اور معرفت ہونی چاہیے، تب یہ قلب مائل ہوگا اس کی طرف. ایک ان نور اور گم نام ناشناختہ کسی فرد سے محبت تو ہو نہیں سکتی ہے, وہ شناختہ شدہ بھی ہو اور کمالات بھی رکھتا ہو. تو فطرت انسانی کمالات کی تلاش میں ہے, کمالات کی جستجو میں ہے. لہذا یہ ہستیاں ناشناختہ نہیں ہیں, شناختہ شدہ ہیں اور باکمال بھی ہیں. لہذا کسی کی فطرت اگر سالم ہے تو ممکن نہیں ہے کہ انہیں پہچانے اور ان سے محبت نہ کرے, یا نہیں ہو سکتا ہے. نہ پہچانے بات الگ ہے, یا فطرت سالم نہیں ہے تب بھی بات الگ ہے. اگر پہچانے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ان سے محبت نہ ہو جائے. پھر انہوں نے کہا کہ محبت کے لیے معرفت ضروری ہے, اور جب معرفت کے نتیجے میں محبت پیدا ہو جائے تو اس محبت کا ایک لازمہ ہے, اور وہ لازمہ ہے اطاعت, اس کی پیروی. خوب غور کیجیے گا ان کے علامہ ہلی کے برہان کو غور کیجیے گا. اور اس کے معنی یہ ہے کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ ان سے محبت رکھو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کی پیروی بھی کر لو. اگر پیروی ان کی کرنی ہے تو اس کے معنی ہے کہ نگاہ حق میں وہ ہستیاں کہ جن کی پیروی واجب ہے وہ یہ ہے. اور جب ان کی پیروی واجب ہے تو ان کے ہوتے ہوئے پھر کسی اور حاکم کے بارے میں کیا تصور کیا جا سکتا ہے؟ فرض کر لیں, یہ تبصرہ میرا ہے, علامہ کا نہیں ہے. فرض کر لیں ان کے ہوتے ہوئے اگر کوئی اور حاکم ہو تو حاکم کو ان کی بات ماننی چاہیے یا انہیں حاکم کی؟ حاکم پر فرض ہے کہ وہ ان کی بات مانے. جب حاکم پر ان کی بات ماننا فرض ہے تو ان کی حکومت پھر کہاں کی رہ گئی؟ لہذا ممکن نہیں ہے کہ ان کی اطاعت واجب ہو اور حاکم کوئی اور رہے. اس برہان کے بنا پر یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی امامات اور حکومت اس آیت سے بھی ثابت ہوتی ہے. یہ مجموعہ ہے علامہ ہلی کے بیان کا. جب علامہ ہلی نے اس طرح کا برہان قائم کیا تو ابن تیمیہ نے ان کو جواب دینا چاہا. خوب غور کریں, بالکل طالب علمانہ انداز میں مبالغے سے ہٹ کے جو حقیقت ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. کاش ابن تیمیہ اپنی باتوں کو ایک شبہ کے طور پہ پیش کرتا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے, اور وہ اپنے ناسمجھی کو پیش کرتا. اس نے یقین کے ساتھ کچھ باتیں پیش کی ہوں اور وہ یقیناً جھوٹی ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نافہمی نہیں ہے بلکہ عناد اور بغض کے مرض میں مبتلا ہے. کیونکہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں, کبھی تو نافہمی جہالت, اور کبھی بغض اور دشمنی اور عداوت. تو کس وجہ سے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ بغض اور عداوت کی وجہ سے. یہ صاحب کہتے ہیں, خوب غور کیجیے, اب ان کی بات شروع کر رہا ہوں. یہ صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ القربا سے مراد پیغمبر کے رشتہ دار ہیں, یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. اور یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ پیغمبر سے پوچھا گیا کہ تیرے وہ قرابت دار کون ہیں کہ جن کی مودت ہم پر واجب ہے, اور آپ نے ان ہستیوں کا نام لیا فلاں فلاں فلاں, یعنی علی, فاطمہ, حسن اور حسین, کہہ رہا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے, اور یہ محدثین کے پاس جھوٹی حدیث ہے. یہ ایک بات. دوسری بات وہ کر رہے ہیں کہ جناب یہ آیت سورہ شورا میں ہے, اور سورہ شورا مکی آیت ہے. خوب غور کریں, مکی آیت ہے, یعنی پیغمبر کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہونے والی آیت ہے. اور مکی رسول کی مکی زندگی میں علی اور فاطمہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی, تاثر اصل میں حسن و حسین. جب وہ حسن اور حسین تھے ہی نہیں تو کس طرح سے پیغمبر نے ان کا تعارف کرا دیا ان ہستیوں کا کہ جو تھے ہی نہیں؟ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ یہ برہان اور یہ دلیل سرے سے ہی غلط ہے, اور یہ حدیث بھی جھوٹی ہے. یہ اس کا روح روان ہے, اس کے برہان اور اس کے دلیل کا روح روان یہ ہے. خوب غور کریں, اس حوالے سے بھی یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کبھی ہو سکتا ہے زندگی ہے اس میں کسی کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے اور وہ کوئی شخص ان باتوں کو یاد کر کے ہمیں سنائے اور ہمیں اگر آگاہی نہ ہو تو ہم پریشان ہو جائیں۔ تو جناب اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اما اس کا یہ کہنا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، یہ جو کہہ رہا ہے جھوٹی ہے، یہی جھوٹ ہے، اس لیے کہ محدثین جتنے بھی ہیں اور جن محدثین نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے وہ پائے کے علماء ہیں، کوئی چھوٹے موٹے علماء نہیں ہیں، یہ کم از کم ابن تیمیہ سے علم حدیث میں بہت بڑے ہیں، ان سب نے اس حدیث کو صحیح حدیث صحیح قرار دیا ہے، حدیث سند کے اعتبار سے خدشہ دار نہیں ہے، یعنی مسلم اور صحیح حدیث ہے، یہ ایک پہلی بات۔ دوسری بات جو اس نے یہ کی کہ جناب سورہ شورا مکی ہے اور مکی سورہ کے معنی یہ ہیں کہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے قبل جو مکی زندگی تھی پیغمبر میں، پیغمبر کی اس مکی زندگی میں بھی قرآن کے کچھ سورے نازل ہوئے، ان میں سے ایک یہ ہے سورہ شورا، اور آیہ مودت اسی سورہ شورا کے اندر ہے، اس لیے اس سورہ کے جتنے آیات ہو گئے سب کے سب مکی، یہ ان کا برہان ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو کس نے کہا کہ اگر کسی کوئی سورہ کی اکثر آیات مکی ہوں تو سب آیات مکی ہیں؟ اب جا کے کسی بھی مفسر سے پوچھیں، کسی بھی قرآن شناس دانشور سے پوچھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی سورہ اگر مکی ہے تو اس کی ساری آیتیں مکی ہوں، اس کی کچھ آیتیں ممکن ہیں مدنی ہوں، کچھ آیتیں ممکن ہیں مکی ہوں، اور پھر مفسرین کا مفسرین کی صراحت موجود ہے کہ آیہ مودت اور اس کے علاوہ تین اور آیتیں، مجموعی طور پر چار آیتیں مدنی ہیں، اگرچہ سورہ شورا مکی ہے لیکن یہ چار آیتیں مدنی ہیں، مدینہ میں نازل ہو چکی ہیں، یہ تمام مفسرین کہتے ہیں، اور غالباً منہاج السنہ کے مالک جناب ابن تیمیہ کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے، اتنا جاہل تو نہیں ہونا چاہیے کہ مثلا سورہ شورا کی یہ آیتیں مکی ہیں یا مدنی ہیں، جبکہ تمام مفسرین کہہ رہے ہیں مدنی اور ان کو اس کی خبر نہ ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بغض اہل بیت میں یہ شخص حقائق کو چھپانے کا مریض ہے، اس کے اندر وہ بیماری ہے کہ وہ حقائق کو چھپا رہا ہے، پہلی بات یہ ہے۔ پس مفسرین کی تصریح موجود ہے کہ آیہ مودت مدنی ہے نہ مکی، جب مدنی ہے تو اس نے جو دلیل قائم کیا تھا، ابھی حسن و حسین پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، کیسے بتایا گیا کہ یہ مثلا آیت ان کے بارے میں نازل ہو گئی ہے، اس کی بنیادی ہٹ گئی، جب مدنی ہے تو حضرات حسنین موجود تھے اور پیغمبر اکرم نے ان کا تعارف کرا دیا ہے، لہذا برہان ختم ان کی۔ ایک اور جہت بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس پر بھی غور کیجیے گا، انہوں نے مکی آیات یا مکی سور کے بارے میں سوچا یہ ہے کہ ہجرت سے قبل مکی، ہجرت کے بعد مدنی، جبکہ یہ بھی درست نہیں ہے۔ پیغمبر کی مکی زندگی دو قسم کی ہے، ایک ہجرت سے پہل کی اور دوسرا فتح مکہ کے بعد کی، فتح مکہ کے بعد کی جو پیغمبر کی زندگی ہے وہ بھی مکی ہے، کیا معلوم سورہ شورا فتح مکہ کے بعد مکہ میں نازل ہوئی ہو، ایسی صورت میں حضرت امام حسن اور حسین موجود تھے کہ جو اس کے برہان کے یہ تمام قوت جو ہے اسی بات پر تھی، وہ تھے ہی نہیں، کیسے تعارف کرا دیا؟ لہذا یہ بات صرف بغض اہل بیت کے بنیاد پر کہی ہوئی بات ہے، اور ان تمام باتوں میں دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا کہ ان پر میں بہت زیادہ اصرار کر چکا ہوں۔ نمبر ایک، وہ حدیث کی جس میں پیغمبر نے ان ہستیوں کا تعارف کرایا ہے وہ حدیث محدثین کے پاس صحیح السند ہے، جس کو یہ کہہ رہا جھوٹا ہے، وہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ سورہ شورا کی تمام آیتیں مکی ہیں، یہ ایک اور جھوٹ ہے کہ جس پر مفسرین کی تصریح ہے کہ آیہ یہ قربہ مدنی آیت ہے، جب آیہ یہ قربہ مدنی آیت ہے تو اس کا اصرار کرنا کہ یہ مکی ہے یہ ایک اور جھوٹ ہے اس کی۔ تو اس کے ابن تیمیہ کے برہان کار کے روح روان جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. اور اس کی یہ والی دلیل یعنی یہ والی تفسیر گزشتہ ان تفسیروں سے بھی کمزور اور بے حیثیت ہے. ایک صلوات پڑھے بابا سے بولا محمد اللہ. اما وہ باتیں کہ جو گزشتہ سے گزشتہ مجلس میں آپ کی خدمت میں نے عرض کر دی کہ اس سے مراد اس لیے اہل البیت نہیں ہو سکتے ہیں کہ پیغمبر کی شایان شان نہیں ہیں. اس کے جوابات تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں. ابن حجر نے اہل البیت علیہ السلام کے محبت کے واجب ہونے پر آیہ مودت کے علاوہ بھی ایک دلیل قائم کی ہے, اور وہ کسی حد تک تازہ اور نئی بات ہے. ابن حجر سوائل محرقہ میں لکھتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم ان ہستیوں سے محبت فرماتے تھے, کوئی شک نہیں ہے. نمبر ایک. دوسری بات, اس بات میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ امت کے اوپر فرض ہے کہ جو پیغمبر کو پسند ہے وہ امت کو بھی پسند ہونا چاہیے. یہ دوسری بات, دونوں کو ملا کے نتیجہ لے لو تو نتیجہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اگر پیغمبر کو یہ عزیز ہیں, پیغمبر ان سے محبت رکھتے ہیں, تو امت کے لیے بھی عزیز ہونے چاہیے اور امت پر بھی ان سے محبت فرض ہونا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت کو پیش کیا ہے کہ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, یعنی اس پیغمبر کی پیروی کر لو تاکہ ہدایت پاؤ. پیروی صرف احکام ظاہریہ میں اور اعضاء اور جوارح سے بجا لائے جانے والے اعمال میں نہیں ہے کہ مثلا آپ رکوع کریں تو رکوع کرو, سجدہ کریں تو سجدہ کر لو, روزہ رکھیں تو روزہ رکھو, یعنی یہ اعمال میں پیروی ہے, یہ ٹھیک ہے, ہونی چاہیے. صرف انہی میں نہیں ہے بلکہ امور قلبیہ میں بھی پیروی ہے. اگر یہ کسی سے محبت رکھتے ہیں تو تم ان سے محبت رکھو, یہ کسی سے نفرت رکھتے ہیں تو تم ان سے نفرت رکھو. حب و بغض میں بھی پیغمبر کی پیروی ہے. جب حب و بغض میں پیغمبر کی پیروی کریں گے تو ہدایت پائیں گے. اگر یہ قرآن کا حکم ہے اور پیغمبر ان سے محبت رکھتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پیغمبر کے ان قرابت داروں کی مودت امت کے لیے واجب نہ ہو. ایک اور برہان جناب ابن حجر مکی کی. بہرحال یہ کہنا کہ پیغمبر کی اولاد سے محبت, پیغمبر کا طلب کرنا امت سے, پیغمبر کے شایان شان نہیں, یہ اس بنیاد پر تھی, وہ والی بات اس بنیاد پر تھی کہ شاید پیغمبر نے تبلیغ رسالت کے عوض میں اور بدلے میں اپنی اولاد کی محبت پیغمبر نے خود طلب کی ہو اور اس کا فائدہ بھی امت کے لیے, پیغمبر کی اولاد کے لیے ہو, تو اس صورت میں یہ پیغمبر کی شایع نشان نہیں ہے. ایک جہت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, غور کیجیے گا. یاد رکھیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظہر صفات خدا ہے. جو خصوصیات خدا میں ہیں ان خصوصیات کا اگر کوئی مظہر اتم آپ کو نظر آتا ہے تو وہ پیغمبر اکرم ہے. پیغمبر نے, خداوند متعال نے ہدایت کے لیے اتنا سارا اہتمام کیا اور بغیر کسی لالچ کے, خدا کی بات کر رہا ہوں, بغیر کسی اپنے مفاد کے, اور ممکن بھی نہیں ہے کہ خدا اپنے مفاد کے لیے کوئی کام کرے, ممکن بھی نہیں ہے. اس لیے کہ مفاد کے پیچھے وہ جاتا ہے جو ناقص ہو, جو کمزور ہو, جو جاہل ہو, جو لالچی ہو. یہ تمام خصوصیات خدا میں نہیں ہیں, جب نہیں ہیں تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے کیا نہیں ہے. نہ کائنات کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے خلق کیا ہے, نہ اس کائنات میں انسان کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے بسایا ہے, نہ اس انسان کے لیے اسباب ہدایت اپنے ذاتی مفاد کے لیے فراہم کیے ہیں. کوئی چیز اپنے مفاد کے لیے نہیں ہے. جب خدا کے پاس کوئی چیز اپنے مفاد کے لیے نہیں ہے تو جو خدا کے اوصاف کا مظہر ہو وہ مظہر بھی کوئی کام اپنے ذاتی مفاد کے لیے کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ تو ایسے ہیں کہ اگر کسی کو, کسی فقیر کو, یتیم کو, مسکین کو, اسیر کو کچھ کھلاتے ہیں تو اس میں بھی کسی قسم کی جزا اور شکریہ کا بھی توقع نہیں رکھتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم جو کچھ تمہیں طعام دیتے ہیں یہ طعام لوجہ اللہ ہے, اللہ کے لیے ہے, اس لیے نہیں کہ تم سے شکریہ کے توقع رکھیں یا تم سے کسی قسم کا جزیہ لے لیں. یہ خوب اچھی طرح غور کریں, سورہ دہر میں پروردگار عالم نے زبان حال کے طور پہ بیان کیا ہے, ورنہ پیغمبر اور اولاد پیغمبر نے ان سے یہ کہا بھی نہیں ہے کہ یہ مثلا کبھی پیغمبر نے یا اولاد پیغمبر نے ان کو غذا کھلانے کے بعد اس طرح کہا ہو کہ ہم تم سے کوئی چیز نہیں مانگتے ہیں, ایسی بات نہیں کی ہے. لیکن یہ زبان حال بیان کیا ہے, قلب پیغمبر, قلب امیر المؤمنین, قلب حضرت فاطمہ زہرا کی جو کیفیت ہے اس کیفیت کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تمہیں کچھ کھلاتے ہیں تو یہ خدا کے لیے ہے. یعنی ان کی سوچ, ان کی نیت, ان کے قلب کی جھکاؤ یعنی خدا کی طرف ہے, ان کی سوچ خدا کی طرف ہے, ان کی نیت خدا کی طرف ہے. اس وجہ اللہ کے معنی یہ ہے, یعنی جو کچھ عمل بجا لایا گیا ہے اس عمل کے پیچھے جو نیت ہے وہ خدا ہے, جو سوچ ہے وہ خدا ہے, دل کا جھکاؤ جو ہے وہ خدا کی طرف ہے, لوجہ اللہ ہے. اور یہ اتنے لوجہ اللہ عطا کرنے والی ہستیاں ہیں کہ یہ خود وجیہ ہونا عند اللہ بن گئے ہیں. خود وجیہ ہونا عند اللہ اسی وجہ سے بنے ہیں کہ ان کا ہر عمل لوجہ اللہ ہے, خدا کے لیے. جب ہر عمل خدا کے لیے ہے, حتیٰ غذا کھلانا جو کہ ایک مؤثر عمل ہے وہ خدا کے لیے ہے, ایسا کیسا ممکن ہے کہ اپنے فرائض منصبی کو بجا لائے اور وہ خدا کے لیے نہ ہو بلکہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غور فرمایا آپ نے, یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کا ہر عمل لوجہ اللہ ہو وہ ادائے رسالت کے فریضے کو بجا لائے اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے, وہ بھی اپنے اولاد کی محبت کو امت کے اوپر ٹھوسنے کے لیے, امت کے اوپر زبردستی لاگو کرنے کے لیے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کے ذریے طیب و طاہر میں کمال ہی ایسا ہے کہ اگر ناقص انسانوں کے دل ان کی طرف ملتفت ہو جائیں تو ان سے تعلق پانے والی اس محبت کے نتیجے میں ان کا نقص برطرف ہوگا اور اہل البیت کی محبت ان میں, محبت کے ذریعے سے اہل البیت کے کمالات ان میں منتقل ہوتے جائیں. اصل مسئلہ یہ ہے, اصل حکمت یہ ہے. حضرت مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب احمد آپ سے ایک خوبصورت حدیث منقول ہے اور آپ نے فرمایا کہ ہم سے محبت رکھنا ہر کمال کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, ہر کمال کا حصول ہماری محبت میں پوشیدہ ہے. اور ہماری محبت کے درجات ہیں, آپ نے فرمایا کہ کم ترین درجہ اس کا یہ ہے کہ دل سے ہمیں چاہے, دل میں ہماری چاہت اور ہماری کشش کا ہونا یہ کم ترین درجہ ہے. اور اس کے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ دل سے چاہنے کے ساتھ ساتھ زبان بھی ہماری حق میں گویا رہے, ہم سے دفاع کرے, ہمارے بارے میں گفتگو کرے, ہمارے بارے میں نظم و نثر میں کلام کرے, اگر کوئی ہم پر اعتراض کرے تو ہم سے دفاع کرے, یعنی زبان کے ذریعے سے ہمارا ساتھ دینا. تیسرا مرحلہ اس کا اس سے بھی اوپر یہ ہے کہ دل سے ہمیں چاہنا، زبان کے ذریعے سے ہماری مدد کرنا، اور اس کے علاوہ ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں ہمارے ساتھ تلوار لے کے کھڑے رہنا، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ تینوں درجات کی محبت موجود ہو تو ایسے ہمارے شیعہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوں گے۔ شیعتنا فی درجتنا یوم القیامہ، ہمارے شیعہ قیامت کے دن وہاں ہوں گے جہاں ہم ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہو کہ اس کے دل میں محبت تو ہے، زبان بھی چلتی ہے، لیکن ہمارے ساتھ تلوار لے کے کھڑا نہیں ہے، تو ہم سے ایک درجہ نیچے ہے۔ اور اگر کوئی ایسا ہے کہ دل میں محبت تو ہے مگر اس کی زبان ہمارے حق میں گویا نہیں ہے، نہ تلوار کے ذریعے سے وہ ہماری مدد کرتے ہیں، یعنی زبان اور تلوار دونوں ہمارے حق میں نہیں ہیں، تو وہ جنت میں ہوں گے۔ بس کتنے کہاں پر، کتنے فاصلے پر ہوں گے اس کا ذکر نہیں، وہ جنت میں ہوں گے۔ تو سب سے بڑی کامیابی جو انسان کی زندگی میں حاصل ہو سکتی ہے وہ اہل البیت علیہم السلام کی محبت ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اہل البیت علیہم السلام اپنے چاہنے والوں کو بے یار و مددگار چھوڑتے نہیں ہیں۔ ایک حدیث ہے، انشاءاللہ ابھی چونکہ وہ حدیث نسبتاً طولانی ہے تو میں اس کو ذکر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ سات مقامات پر محبت اہل بیت کارآمد ہے مرنے کے بعد، سات مقامات، اور وہ سب کے سب ہولناک، کہ وہاں پر کس کس طرح سے محبت اہل بیت کارآمد ہے، اسے انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے۔ لیکن اصل کمال جو ہے وہ محبت اہل بیت، یہ اگر ہے تو باقی اعمال اس کے اندر روح پیدا ہو جاتی ہے۔ نماز میں روح پیدا ہو جاتی ہے، روزے میں روح پیدا ہوتی ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو بے روح عمل ہے، اور وہ بے روح عمل قابل قبول نہیں ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، سید حمیری، سید محمد حمیری۔ جناب دستویب نے اپنی کتاب گناہان کبیرہ میں بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کون کون سے گناہ ہیں جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک شراب خوری، اس کا نام لیا ہے، شراب خوری گناہ کبیرہ ہے۔ اس ذیل میں اس نے ایک حدیث نقل کیا، بہار الانوار سے ایک واقعہ بیان نقل کیا ہے، اور بہار الانوار میں میں نے خود مراجعہ کیا بعد میں، تو وہ مجھے نظر بھی آ گیا کہ جناب سید حمیری قبائل کا سردار تھے، خود سردار انسان تھے، اور شکل و صورت کے بہت وجیح، خوبصورت، قد و قامت کے مالک، اور مختلف قبائل کے سرداروں کے درمیان ایک نمایاں اور امتیازی حیثیت رکھنے والی شخصیت تھی۔ یہ کبھی کبھی شاید اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب بھی کرتے تھے، جب وہ سرداروں کے ساتھ محفلوں میں ہوتے تھے تو جہاں وہ دوسرے ارتکاب کرتے تھے یہ بھی مرتکب ہو جاتے تھے۔ جناب دستغیب نے اسی سلسلے میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ محبت اہل بیت غالب آ جاتی ہے باقی تمام اعمال کے اوپر، اس حوالے سے اس نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ یہ اپنی عمر کے آخری حصے میں بیمار ہوئے اور اسی بیماری سے دنیا سے چلے گئے، تو اس بیماری کے دوران چونکہ قبیلے کے سردار تھے تو مختلف قبائل کے لوگ اس کی عیادت کو آیا کرتے تھے۔ ایک دن مختلف قبیلوں کے لوگ موجود تھے اور اس کے درمیان جناب حمیری صاحب کافی غشی کی کیفیت میں تھے اور تکلیف کی کیفیت میں تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے، دیکھا مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے چاہنے والے بھی، شیعہ بھی غیر شیعہ بھی، کیونکہ قبائل کے سردار مختلف آتے تھے تو ان میں غیر شیعہ بھی ہوتے تھے، شیعہ افراد بھی بیٹھے ہوئے تھے، غیر شیعہ بھی افراد بیٹھے ہوئے تھے، لیکن سب ایک حیرت زدگی کی کیفیت میں تھے۔ اس حیرت زدگی کو دیکھ کے خود اسے بھی حیرت ہو گئی، یہ مجھے دیکھ کے کیوں پریشان ہو رہے ہیں۔ کسی طرح سے انہیں معلوم ہو گیا کہ کچھ ہو گیا ہے اس کے چہرے میں، با بعد میں پتہ چل گیا کہ ان کی پیشانی میں ایک کالا نقطہ پیدا ہوا اور وہ نقطہ بڑھتے 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 اس کے پورے چہرے کو ڈھانپ لیا. اس ڈھانپنے پر جو اس مجلس میں موجود جو غیر شیعہ افراد تھے انہوں نے کہا لے دیکھ لیں. زندگی بھر حمیری نے اہل البیت کے فضائل میں اشعار کہے اور محبت کا دم بھرا لیکن جب مرنے لگا تو چہرہ کالا ہو گیا. یہ باتیں اس نے سنی. جب سنی تو دل ہی دل میں باب مدینۃ العلم کے مالک باب مدینۃ العلم حضرت مولا امیر المومنین سے متوسل ہوئے. اللهم صل علی محمد. متوسل ہوئے اور دل نے کہا کہ مولا میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میں تو تیرے در کا ایک ادنا نالائق گدا ہوں, مجھے یہ جو کچھ کہتے ہیں کہیں, لیکن انتساب آپ کی طرف ہے, بات آپ پر آ رہی ہے, لہذا میں مجھے بچا لیجئے, بچانے کی درخواست کرتا ہوں. ادھر یہ دل میں یہی دعا کر رہے تھے کہ اسی جگہ پر کہ جہاں سے کالا نقطہ اٹھا تھا وہیں پر ایک سفید نقطہ پیدا ہوا اور وہ آہستہ آہستہ پھیلنے لگا اور چہرہ اتنا نورانی ہو گیا کہ سید حمیری اپنی زندگی میں اتنا کبھی نورانی نہیں تھے. جب اتنے نورانی ہو گئے اور لوگ پھر حیرت سے دیکھنے لگے تو سید حمیری نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا مجھے ذرا اٹھا لو, لیٹے ہوئے تھے, ذرا اٹھایا, لوگوں کی طرف دیکھا, فی البدیع اشعار کہنا شروع کر دیا. کذب الزاعمون بأن علیا لم ينجی محبیہ فی الوهنات, جو لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ علی اپنے چاہنے والوں کو مشکلوں میں تنہا چھوڑ دیتے ہیں وہ جھوٹے ہیں. قد دخلت والله جنات عدن وعفى الله عني السيئات, یعنی میں اس وقت بھی جنات عدن کے دروازے کھولے گئے ہیں اور میں جنت میں داخل ہو رہا ہوں اور میرے رب نے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے. یہ یعنی اہل البیت علیہم السلام کی محبت اگر دل میں ہے تو انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا, کسی حال میں بھی ہو. کبھی کبھی ہم اہل منبر خوب غور کیجئے گا مبالغے سے زیادہ کام لیتے ہیں. یہ بات میں خود بھی کہتا ہوں کہ ایسی محبت بھی کیا جس میں اطاعت نہ ہو, میں خود بھی کہتا ہوں, لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اگر کسی طرح سے اطاعت میں کمی رہ گئی تو محبت بھی نہ رہے, یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے. اس لیے کہ پیغمبر اکرم کی صحیح السند حدیث ہے کہ حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئہ, علی کی محبت وہ نیکی ہے کہ اس نیکی پر کوئی بھی برائی غالب نہیں آ سکتی ہے. یہ نیکی اللہم صل علی محمد و آل محمد. پہلے کبھی شاید یہیں پر میں عرض کر چکا ہوں, 10-12 سال پہلے کی بات ہے یا اس سے زیادہ, خوب غور کریں جو میں نے یہ حدیث پیش کی حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئہ, اسی کی تائید میں ایک برہان پیش کر رہا ہوں, اس پر غور کیجیے گا. آپ نے نماز میت پڑھی ہوگی, نماز میت چاہے وہ عادل ہو فاسق ہو گناہگار ہو اطاعت گزار ہو, بس مومن ہونا چاہیے. اگر مومن ہیں تو اس کے لیے پانچویں تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, اے پروردگار ہم اس کے بارے میں خیر ہی جانتے ہیں, اس کے علاوہ ہمیں علم نہیں ہے. وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا, اور اس کی نسبت ہم سے بہتر علم تو رکھتا ہے. اچھا بھی خوب غور کیجئے گا, اس پر توجہ فرمائیے گا. فرض کر لیں آپ کو معلوم ہے اس کی پوری زندگی, جو میت سامنے آ گئی ہے اس کی پوری زندگی آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیا کیا کچھ کرتا رہا ہے، کس کس طرح کی زندگی گزارتا رہا ہے. آپ کو اس کے کچھ گناہوں کے بارے میں علم بھی ہے، تو کیا نماز میت میں تبدیلی آئے گی؟ یا یہی کہیں گے، یہی کہیں گے آپ کو اگر علم بھی ہے کہ یہ گناہگار تھا تو آپ کو حق حاصل نہیں ہے خدا کے پاس ان گناہوں کا تذکرہ کرنے کا. کیا معلوم کہ شاید اس نے توبہ کیا ہو اور اللہ نے قبول کیا ہو، اس لیے کہ علی کی ولایت کے ہوتے ہوئے کوئی برائی غالب نہیں آ سکتی ہے. اسی لیے اگر غیر شیعہ کوئی دنیا سے چلا جائے، کوئی غیر شیعہ دنیا سے چلا جائے، تو اس کے لیے پھر یہ نہیں پڑھنا ہے، یعنی بلکہ چار تکبیریں ہیں، پانچویں تکبیر ہے ہی نہیں اس کے لیے، اس کے لیے یہ پڑھنا نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ گواہی خدا کے حضور میں صرف مومن کے بارے میں دیا جا سکتا ہے اور دی جا سکتی ہے، اور اس کی وجہ بھی ولایت اہل البیت کا اقرار اور مودت ہے.
جناب مولا کائنات کی عظمت پہ،
یا
جناب مولا کائنات کی عظمت پہ باواز بلند
صلوات، اللہ صلی علی محمد. افسوس کہ کبھی کبھی ہم افراد و تفرید کے شکار ہو جاتے ہیں اور منبروں پر بھی بیلنس گفتگو کرنے کے عادی نہیں ہیں. کبھی ادھر جاتے ہیں تو بہت زیادہ آگے بڑھتے ہیں، اس طرف جاتے ہیں تو بہت زیادہ آگے بڑھتے ہیں. تو جو حقائق ہیں ان کو بیلنس شکل میں، ہر چیز کو اپنے مقام پہ بیان کرنا چاہیے، اپنے حد میں بیان کرنا چاہیے، اسے بڑھانا درست نہیں ہے. لہذا البتہ خود ائمہ علیہم السلام نے ہم سے یہ تقاضا کیا ہے کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، تم ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث ننگ و آر نہ بنو. یہ ہمیں بالکل نہیں پسند ہے کہ تم ہمارے شیعہ کہلاؤ اور کردار کے اعتبار سے کمزور رہو. یہ بات صحیح ہے، اپنی جگہ پر درست ہے کہ اہل البیت کو وہ افراد پسند ہیں جو کردار کے اعتبار سے اہل البیت کی طرح ہیں، وہ یقیناً ایسا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اگر کردار میں کہیں کمزوری رہ جائے تو ہم یہ کہیں کہ جناب محبت ہی نہیں ہے. نہ، یہ بات درست نہیں ہے. محبت اہل بیت وہ مہم ترین سرمایہ ہے کہ جس پر انسان بھروسہ کر سکتا ہے کہ نجات اسی سے مجھے مل جائے گی. باقی تمام اعمال وہ قابل بھروسہ نہیں ہیں. میری نماز، میرا روزہ، کیا معلوم میری نماز اس کے کس حصے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، مقدمات میں کوئی کمی رہی ہو، نجاست طہارت میں کمی رہی ہو، قراءت میں کمی رہی ہو، اور پھر اگر یہ سب صحیح ہو تو ریاکاری نہ آئی ہو، ریاکاری سے بھی تو نماز باطل ہو جاتی ہے. کہاں کہاں پر اس کے باطل ہونے کے خطرات ہیں، اسی طرح روزے میں، اسی طرح دیگر اعمال میں. لیکن محبت وہ چیز ہے کہ جو دل میں ہو اور میں جانتا ہوں کہ یہ خالص ہے، یہ کسی دنیاوی مفاد کے لیے، کسی اور غرض کے لیے نہیں ہے. اگر اس طرح کی محبت ہو تو سید ہمیری کی طرح ڈٹ کے اطمینان کے ساتھ مولا سے اپنی مشکل کے وقت مدد بھی حاصل کر سکتا ہے. یہ اصل چیز ہے، یعنی اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، یہ بہت قیمتی چیز ہے. اجرکم اللہ. اگرچہ اموی حکومتوں کی اور اس کے بعد جو اموی سوچ رکھنے والے افراد تھے ان کی بھرپور کوشش یہ رہی ہے کہ ہم سے چھینیں اس محبت کو، ہم سے چھینیں، لیکن الحمدللہ خدا کے فضل و کرم سے ابھی تک وہ اس میں نہ صرف کامیاب نہیں ہوئے ہیں بلکہ بفضل ہی تعالی دنیا میں اس محبت کے پھیلاؤ میں کمی بھی نہیں آ رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین. بعض کام اموی حکومتوں نے کیے ہیں، ان میں سے ایک کام فضائل اہل بیت کو چھپانا، دوسرا کام لوگوں کو محبت اہل بیت کی طرف جانے سے روکنا، تیسرا کام اپنی برائیوں کو کوئی منطقی شکل دے کر اس کو بے رنگ اور بے اثر کر دینا، اپنی برائیوں کو. یہ پشاعت میں پہلے کبھی ذکر کر چکا ہوں، ان کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے. انہوں نے یہ علم کلام میں بحث ہے کہ انسان کے اعمال کا فاعل خود انسان ہے یا خدا ہے. یہ خدا والا تصور اموی حکومتوں کا لایا ہوا ہے، چونکہ ان کے کردار ایسا تھا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں کی جا سکتی تھی، کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی تھی. اگر اس کردار کو دیکھیں تو کس طرح سے یہ خلیفۃ الرسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے جبکہ کردار یہ ہے. تو اس کردار کی جسٹیفیکیشن کی کوئی صورت نہیں تھی، لہذا انہوں نے یہ عام لوگوں کی سوچ میں ڈال دیا کہ خدا جسے چاہے حکومت دے دے اور جس سے چاہے چھین لے، اور جو کچھ بھی انسان کر لیتا ہے اس کا فائل انسان نہیں ہے، خدا ہے. یہ سوچ اموی حکومتوں کی پیدا کردہ ہے. یہی سوچ البتہ خود اموی حکومتوں میں بھی ان کے لیے بولنے والے مولوی، ان کے بولنے والی سوچیں، ان کے بولنے والے دانشور، وہ یہ کام کرتے تھے، ورنہ وہ خود اتنے ہوشیار نہیں تھے. خصوصاً اس کا بیٹا، معاویہ کا بیٹا یزید، یزید تو انتہائی احمقانہ مزاج کا انسان تھا، اور وہ چونکہ بہت زیادہ شراب پینے کی وجہ سے اپنی سوچوں میں بھی بہت کمزور تھا. اسے یہ بھی نہیں پتا چلتا تھا کہ کون سی بات کرنی چاہیے، کون سی نہیں کرنی چاہیے، اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی یہ باتیں بھی اس کو پتہ نہیں چلتا تھا. اور وہ دربار میں جو اس نے بھرے مجمع کے اندر جو اشعار کہے ہیں، وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں، سب کے پاس سامنے. لعبت حاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یعنی اس طرح کی باتیں وہ کرتا تھا جو اس کے احمق ہونے کی دلیل ہے، لیکن اس کے لیے بولنے والے، لکھنے والے قلم، اس کے لیے بولنے والی زبانیں، وہ یہ توجہات کرتی تھی. ان میں سے ایک عبید اللہ ابن زیاد خود، جو اس کا گورنر تھا کوفے میں، یہ یعنی اس طرح کی توجہات کو ڈالنے میں خود اس کا بڑا کام تھا. کوفے کی سرزمین میں اموی حکومتوں کے لیے یعنی شبہات برطرف کر کے زمینہ ہموار کرنے کا کام اس کا تھا. واقعہ کربلا کے رونما ہونے کے بعد بھی اس ملعون نے کوفہ کے جامع مسجد میں لوگوں کو بلایا، جمع کیا. جب کھچا کھچ لوگوں سے مسجد بھر گئی تو خطبے کے لیے خود ممبر پہ چڑھا، اور اس خطبے میں خدا کے حمد و ثنا اس طرح سے بجا لایا، کچھ خدا کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں کہ جس نے حق کو اور اہل حق کو فتح و نصرت عطا کی، اور امیر المومنین یزید اور اس کے پیروکاروں کی مدد کی. یہ دو جملے، اس کے بعد تیسرا جملہ بہت ناشائستہ ہے. وہ کہتا ہے کہ وفضح الکذاب ابن الکذاب، کذاب ابن کذاب کی کو رسوا کیا. ظاہر ہے اس کا مقصود کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں. یہاں تک اس نے بات کی، مسجد میں ایک سن رسیدہ نابینا شخص عبداللہ ابن عفیف، جو کسی زمانے میں حضرت مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے اصحاب میں سے تھے، دو جنگوں میں، ایک جنگ میں ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی اور دوسری جنگ میں دوسری آنکھ، دو جنگوں میں آنکھ، دونوں آنکھ سے وہ نابینا ہو چکے تھے. اس وجہ سے کام کاج سے معذور ہونے کی وجہ سے زیادہ تر وقت ان کا مسجد میں گزرتا تھا، مسجد میں موجود تھے، عبادات میں مصروف تھے. جب اس نے یہ باتیں سنی تو اس بھرے ہوئے مجمع میں جو ری ایکشن آنا چاہیے تھا وہ کہیں سے آیا نہیں، وہ عبداللہ ابن عفیف کی طرف سے آیا. یہ مجاہد جو اپنے زمانے میں امیر المومنین کے دست راست بن کے جہاد فرماتا تھا، یہ مجاہد اس نے اس سے بھی بڑا جہاد یہاں پر کیا. چونکہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلمۃ حق عند امام جائر افضل الجہاد، یعنی ظالم حکمران کے سامنے حق گوئی بہترین جہاد ہے. عبداللہ ابن عفیف نے حق گوئی کا حق ادا کر دیا، کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ کیا کہا تم نے؟ فضح الکذاب ابن الکذاب، کہا تمہیں جرات کیسے ہوئی تم ایسی بات کرو؟ کہا تم خود کذاب ہو اور تمہارا باپ تم سے بڑھ کر کذاب تھا، اور جو تم کذاب ہو کسی اور کو اسے کذاب کہہ رہے ہو کہ جس کی صداقت کی گواہ قرآن مجید ہے، تم اسے کذاب کہہ رہے ہو جو نفس رسول ہے. کہا تم اسے کذاب کہہ رہے ہو کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کو تم کذاب کہہ رہے ہو. ایوہ الکذاب، اے خود جھوٹے. اس کے بعد کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے کیا کیا ہے, جو برائیاں تم نے کی ان کی نسبت خدا کی طرف دے رہے ہو کہ خدا نے ایسا کیا, خدا نے ایسا کیا, تمہیں پتہ ہے کہ تم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے. کہا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے پیغمبر کا قلب مبارک کتنا جریحدار ہوا ہے, تمہیں پتہ ہے کہ پیغمبر کے کنبے کو کس طرح سے تم نے تہ تہ کیا ہے, تمہیں اندازہ ہے کہ جب اس کی بیٹیوں کو قیدی کر کے یہاں لائے ہو, جب تم اس کی بیٹیوں کو قیدی کر کے یہاں لائے ہو کہ پیغمبر کے قلب مبارک پر کیا گزرتا ہوگا, تمہیں پتہ ہے جب عبداللہ ابن عفیف نے اس طرح کی باتیں کی اور ریئیکٹ کیا اور وہ رسوا ہو چکا تو کہتا ہے کہ مسجد میں غلغلہ برپا ہو گیا اور رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں, مجبور ہو گیا عبید اللہ ابن زیاد. لہذا اہل البیت علیہ السلام کو زیادہ دیر تک کوفے میں نہ رکھ سکا, فوراً اپنی آسانی کے لیے اس نے اہل البیت علیہ السلام کو شام بھیجنے کا فیصلہ کیا. لیکن کس حال میں اور کس طرح سے شام بھیجا, یہ واقعاً مظلومیت کی عظیم داستان ہے. اہل البیت علیہ السلام کا یہ سفر کربلا سے کوفے تک درد اور مصیبت سے بھرا ہوا سفر تھا, مگر کوفے سے شام تک کا سفر وہ کہیں زیادہ افسوسناک اور کہیں زیادہ کرب اور علم پر مشتمل سفر ہے. اجرکم علی اللہ, کہ جناب شیخ مفید نے الارشاد میں نقل کیا ہے کہ فامر الی, یعنی حضرت امام زین العابدین کی طرف اس ملعون نے حکم دے دیا, ان کی نسبت حکم دے دیا کہ ان یغل بغلن, کہ اس کے گلے میں توک خاردار ڈال دیا جائے, ہاتھوں میں زنجیریں پہنائی جائیں اور بے کجاوہ اونٹ کے اوپر سوار کر دیا جائے اور سیدانیوں کو ان کے پیچھے رکھا جائے اور آگے آگے سرحائے مبارک کو رکھا جائے, اس طرح سے انہیں لے جایا جائے. اجرکم علی اللہ, یہاں کئی قسم کی اذیتیں ہیں, کئی قسم کے تکالیف ہیں, جسمانی تکلیف اپنی جگہ, مگر اتنے سارے مراحل میں حضرت امام زین العابدین کا اپنی پھوپھیوں کے ساتھ, اپنی ماؤں کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ اس حال میں جانا, قیدی بنا کے لے جایا جانا, معنوی جو تکلیف ہے وہ امام زین العابدین کے لیے بہت تکلیف دہ ہے. اجرکم علی اللہ. اور حضرت امام محمد باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے مروی ہے, آپ نے فرمایا کہ میرے بابا کو ایک بے کجاوہ اونٹ کے اوپر سوار کر دیا گیا اور اس کے بعد یہ حضرت امام زین العابدین کے پیچھے پیچھے سیدانیوں کو رکھا گیا اور چاروں طرف نیزہ بردار لشکر کے افراد تھے اور ان کے گھیرے میں اسی طرح سے ان کو لے جایا جا رہا تھا. کلما دمعت عین کلما بکت عین, اجرکم علی اللہ, یعنی امام باقر کی یہ روایت ہے, جب بھی کسی آنکھ سے آنسو ٹپکتا تھا, یعنی جب سامنے ظاہر ہے حضرت امام حسین کے سر مبارک ہوں اور دیگر شہداء کربلا کے سرحائے مبارک ہوں, ان پہ نظر پڑے اور گریہ نہ کریں یہ ممکن ہی نہیں ہے, لیکن جب آنکھ سے آنسو ٹپکتا تھا اور انہیں پتہ چلتا تھا تو نیزے کی انی کے ذریعے سے اذیت دیتے کہ نہ رو. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, یعنی اتنی تکلیف کے ساتھ انہیں لے جایا گیا کہ ان کے رونے کے اوپر بھی پابندی تھی. اور یہ سفر اتنا تکلیف دہ اور دردناک سفر ہے کہ امام زین العابدین سے بعد میں جب پوچھا گیا کہ آپ کو کہاں سب سے زیادہ مصیبتوں میں پڑ گئے, کربلا میں, کوفے میں یا شام میں, تو آپ نے فرمایا الشام الشام الشام. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ کوفے کے لوگ اگرچہ, یعنی وہ اگرچہ ان کا حق ادا نہیں کیا, لیکن جب انہیں پتہ چل گیا کہ اہل البیت کے افراد ہیں یہ, تو رونے والے بھی کوفے کے لوگ ہی تھے. مگر شام عجیب جگہ ہے کہ یہاں پر لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. ماتم حسين.